اسلامی افکار کی پیشکش۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ناظرین، ساتویں آن لائن فقہی کلاس میں آپ کا استقبال ہے، اور اس سے قبل آپ نے وضو کے طریقے اور اس کی سنتوں کے متعلق بعض باتیں سماعت کی تھی، سنا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیے، اسلام میں طہارت اور پاکی کا جو تصور موجود ہے، دنیا کی دوسری اقوام میں وہ تصور موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، ویسٹرن سولائزیشن میں ظاہری اعتبار سے صفائی پر تو بہت توجہ دی جاتی ہے، لیکن اور اس کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی آپ دیکھیے، لیکن اسلام نے ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، ظاہری پاکی بھی، اندرونی پاکی بھی، روحانی پاکی بھی، جسمانی پاکی بھی، دونوں کا جو حسین اور خوبصورت امتزاج جمع کیا ہے، دنیا کی دوسری اقوام، دنیا کی دوسرے مذاہب میں آپ کو اس کی مثال ملنی مشکل ہے، بلکہ مثال نہیں مل سکتی۔ بعض لوگوں نے صرف ظاہری پاکی پر توجہ دی، اور بعض اقوام میں تو پاکی کا تصور ہی موجود نہیں۔ اب مدت ہائے دراز کے بعد کچھ تصور آ رہا ہے، اب یہ کسی پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو فوراً اس کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ مجھ پر غسل فرض ہو چکا ہے تو مجھے غسل کرنا چاہیے، اور جب تک وہ غسل نہیں کرتا اسے چین نہیں آتا، وہ عبادت انجام نہیں دے سکتا۔ کسی پر وضو فرض ہو جاتا ہے تو بعض عبادتیں وہ انجام نہیں دے سکتا، اور جب تک وہ باوضو نہیں رہے گا وہ ان عبادتوں کو انجام نہیں دے سکتا۔ تو آپ دیکھیے، ظاہری پاکی بھی، باطنی پاکی بھی۔ طہارت کو تو نصف ایمان کہا گیا کہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو بہرحال، صحیح طور پر آدمی جب وضو کرے گا، اور یہ بڑا بابرکت عمل ہے، تو اس کے اثرات انسان کی ظاہر پر بھی پڑتے اور باطن پر بھی پڑتے۔ دنیا میں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، جب بڑا محتم بشان عمل کرتے ہیں، بڑا اہم کام کرتے ہیں، تو اس سے پہلے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، پروسیجر انجام دیا جاتا ہے۔ تو نماز جیسا عظیم عمل، کہ عبادات کی فہرست میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، تو آپ جب نماز کی عبادت کو انجام دے رہے ہیں تو اس سے پہلے وضو کو ضروری قرار دیں۔ اہم علامت کہ ظاہری اعتبار سے بھی پاکی ہو، باطنی اعتبار سے بھی پاکی ہو، اور اگر آپ کی نماز درست ہونی چاہیے تو وضو ضروری ہے۔ بغیر صحیح وضو کے نماز درست نہیں ہوگی، اسی لیے اس کی بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزین تھے، ان سے عرض کیا کہ بلال، کیا بات ہے، میں نے تم کو جنت میں مجھ سے آگے چلتے ہوئے دیکھا، کیا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا تھا، آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ بظاہر دیکھنے میں بڑا معمولی عمل، لیکن اتنا بڑا اجر و ثواب، اتنی بڑی فضیلت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنت میں نہ صرف حاصل ہو رہی ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ فرمایا، میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کروں، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جیسے وضو ٹوٹ جائے فوراً نیا وضو کر لیا، اور ہر وضو کے بعد دو رکعت سنت نماز پڑھ لیتا ہوں، جس کو ہم تحیت الوضو کہتے ہیں۔ اب غور کیجئے کتنی بڑی فضیلت ہے، ہمیشہ باوضو رہنے سے انسان کو ثواب ملتا رہتا ہے، جب تک وہ باوضو ہے ثواب مل رہا ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہے، کام آسان ہو رہا ہے، شیطان دور بھاگ رہا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا، جو وضو رہنے کے باوجود وضو کرتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان بہترین طور پر وضو کرتا ہے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، پوری توجہ کے ساتھ وضو کر، پھر دو رکعت نماز ادا کر، تو جنت واجب ہو جاتی۔ اسی لیے آپ دیکھیے، جو باتیں گناہوں کی معافی کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے، ایک اصول یاد رکھنا چاہیے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑے گناہ بھی معاف کر دیں گے، لیکن ایک اصول علماء نے لکھا ہے کہ بڑے گناہوں کے لیے اصولی اعتبار سے اللہ کے پاس معافی مانگنا، توبہ کرنا شرط ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ بھی معاف کر دے، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ اسی لیے آپ یہ بھی غور کیجئے کہ وضو کرنے والوں کے سلسلے میں یہ بھی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن ان کے اعضاء روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے وضو کرنے کی وجہ سے، اور یہ امت محمدیہ علیہ السلام علیہ صاحب الف الف صلاۃ و سلام کی خصوصیت ہے کہ قیامت کے دن صحیح طور پر وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. تو بہرحال وضو کا جو لفظ ہے وضاعت سے مشتق ہے، جس کا مطلب لغت میں خوبصورت اور پاکیزگی کہتے ہیں. انسان گناہوں سے پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء خوبصورتی کی وجہ سے کل قیامت کے دن روشن ہوں گے، اسی وجہ سے اس کو وضو کہا جاتا ہے. تو یہ بات عرض کی گئی تھی گزشتہ سبق میں کہ وضو کے لیے نیت کا شرط ہے، اور نیت کے سلسلے میں بہت سی باتیں آپ نے سماعت کی تھی کہ اصل تعلق نیت کا دل سے، اور مسئلہ یہ ہوتا ہے صرف وضو میں نہیں، اب اکثر دوسرے معاملات میں دیکھیے کہ نیت نہ ہونے کی وجہ سے آدمی ثواب سے بھی محروم ہوتا ہے. آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، اگر نیت ثواب کی ہے، نیت درست ہے، دل میں عمل کے انجام دیتے وقت نیت ہے، تو پھر ثواب مل رہا ہے. میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی ہے راستہ چل رہا ہے، ایک دوسرے آدمی کی وہ مدد کرتا ہے، کسی کو راستہ دکھاتا ہے یا کسی کو رہنمائی کرتا ہے، تو صرف اتنی چھوٹی سی پر اگر نیت تو ثواب مل رہا ہے. آپ یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر مجھے ثواب دے گا، میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوں. یا ایسے اور بہت سے اعمال ہم روزانہ کرتے ہیں لیکن بغیر نیت کے کرتے ہیں تو ثواب نہیں ملتا. تو بہرحال کوشش یہ کرے ہر عمل میں نیت ہو تو پھر انشاءاللہ زندگی عبادت بن جاتی ہے. تو وضو جیسا عمل اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے، اور آدمی فرض وضو کر رہا ہے تو فرض وضو کی نیت کر لے. تو چار چیزیں جو ہے خاص طور پر اعضاء میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی ہے کہ تمام پورے بدن کو دھونا فرض نہیں قرار دیا، اس لیے کہ آدمی دن میں پانچ وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے اور دوسرے اوقات میں بھی اس کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے. تو صرف چار مخصوص اعضاء کو دھونا فرض قرار دیا گیا. ویسے تو وضو کے فرائض چھ ہیں لیکن اعضاء کے دھونے کے اعتبار سے صرف چار ہیں. تو ایک فرض ہوا نیت کا، دوسرے ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اور اس میں بھی یہ بات بیان کی گئی تھی کہ کوہنیوں تک ہی اکتفا نہ کر لے بلکہ اس سے تھوڑا سا اوپر تک دھوئے تاکہ ہمیں یہ بات کنفرم ہو جائے اور حتمی طور پر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم نے جو فرض عضو کو مکمل طور پر صحیح طریقے سے دھو لیا. اس لیے کہ تھوڑا سا بھی حصہ اگر باقی رہے گا پھر وضو نہیں ہوگا، اور وضو درست نہیں ہے تو نماز درست نہیں، نماز درست نہیں ہے تو پھر زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، ہمارے اعمال پھر کیا قبول ہوں گے. تو اس لیے وضو کو صحیح طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرے، جلد بازی نہ کرے. بہت سے مرد حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ جلد جماعت کھڑی ہو رہی تو جلد بازی میں وضو کرتے اور بھاگ جاتے ہیں. اب کوئی بھی عضو صحیح طور پر نہیں دھویا جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیوں نہیں نازل ہو رہی، ہماری نماز ہی درست نہیں. یہ سب باتیں تفصیل سے سامنے آئے گی. تو کوہنیوں سمیت دھوئے، اس سے زائد حصہ دھوئے تاکہ ہمیں حتمی طور پر معلوم ہو جائے کہ صحیح طور پر جو ہاتھ دھونے کا عمل ہم نے انجام دی. اس سے پہلے چہرے کا طریقہ چھوٹ گیا لیکن چونکہ سابقہ سبق میں بیان کیا گیا تھا تو اس لیے میں نے چھوڑا، لیکن اس کو بھی میں لے لیتا ہوں. تو پہلے تو نیت کری، دوسرے ہے پورے چہرے کو دھونا، اور پورے چہرے کے دھونے کے آپ کو حدود بھی بیان کیے گئے تھے کہ لمبائی میں جو بال کی اگنی کی جگہ سے ٹڈی تک، یعنی یہاں سے یہاں تک یہ لمبائی میں، اور چوڑائی میں ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، تو یہ جو حصہ ہے اس کو برابر دھوئے. اس میں کبھی کبھی مونچھ ہے اس کو بھی برابر دھو. داڑھی، اس سلسلے میں بات اور مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ داڑھی گھنی ہے تو خلال کرنا، داڑھی تک پانی پہنچانا یہ سنت ہے، ورنہ اگر داڑھی چھوٹی ہو یعنی اندر کی چمڑی نظر آ رہی ہے، ٹڈی نظر آ رہی ہے، تو پھر مکمل طور پر دھوئے، پانی پہنچانا جو ہے اس کو فرض ہے. تو دوسرے نمبر پر ہے پورا چہرہ دھونا، نمبر تین ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. تو اس میں بھی یہ بات بھی ذہن میں رکھے، اگر ناخون میں میل ہو جس سے پانی اندر تک نہ پہنچتا ہو، یا انگوٹی ہو، تو پھر وضو صحیح نہیں ہوگا. انگوٹی ہے تو انگوٹی تک کے اندرونی حصے میں یعنی چمڑی کو پانی لگنا ضروری ہے. تو یہ ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں، اسی لیے بار بار یہ بات ہم بچوں کو بھی اس کی ہدایت دیں، ہم خود بھی اس کے پابند ہو کہ ناخون بہت نہ بڑھائیں، اس پہ میل بھی جمتا ہے، فرض غسل کا بھی مسئلہ ہے، فرض وضو کا بھی مسئلہ ہے، اور پھر کھانے کے ساتھ جراثیم بھی انسان کے پیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں، اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. نمبر چار پر ہے سر کے کسی حصے کا مسا کرنا، یہ فرض ہے. ایک بال کو بھی، یعنی سر کے حدود میں جو بال ہیں، اس کے ایک بال کو بھی اگر پانی لگ جائے تو مسا ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ پورے سر کا مسا کیا جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سر کے اگلے حصے سے، یعنی پیشانی کے حصے سے شروع کر لیں اور پیچھے لے کر جائیں اور پھر وہاں سے واپس لائیں، تو ایک مرتبہ ہو گیا، تو اس طرح تین مرتبہ مسا کر لیں. تو پورے سر کا مسا کریں گے تو پورا ثواب حاصل ہوگا، صرف فرض پر اکتفا کر لیں گے تو ثواب مختصر ہوگا. تو کوشش یہ کریں کہ ہم پورے سر کا مسا کر لیں، جس کی یعنی آپ یہاں سر کے اگلے حصے سے شروع کر لیں، پیچھے لے کر جائیں پھر واپس لائیں، تو اس طرح ایک مرتبہ مسا ہو جائے گا. نمبر پانچ ہے تخنو سمیت پیروں کو دھونا. میں فرائض بیان کر رہا ہوں، تو نمبر چار پر ہے سر کے کسی حصے کا مسا کرنا، نمبر پانچ ہے تخنو سمیت پیروں کو دھونا. اب اس میں بھی آپ دیکھیے، دونوں پاؤں پر اس طرح پانی بہانا ضروری ہے کہ کوئی بھی حصہ باقی نہ رہے، چاہے ایک ناخون کے برابر. بال ہے تو بال کے نیچے بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، اس میں بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے. اور نمبر چھ ہے اعضاء وضو کو ترتیب کے ساتھ دھونا، پہلے نیت، پھر چہرہ، پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، پھر سر کا مسا، پھر پیروں کو دھونا. یہ ترتیب بھی فرض ہے، ترتیب چھوڑ جائے گی تو پھر وضو نہیں ہوگا. اب دیکھیے وضو کی سنتیں بہت سی ہیں، اس میں بھی بعض چیزوں کا ذکر گزر چکا ہے، تو اس لیے بھی میں اس کو اجمالاً بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے ہے وضو کے شروع میں آدمی جب وضو شروع کرے تو بسم اللہ پڑھ لے، یہ سنت ہے، بلکہ بعض ائمہ کیا تو ضروری ہے. اور آدمی اگر بھول جائے، درمیان میں آ جائے تو درمیان میں پڑھ لے، اہتمام کر لے. نمبر دو، دونوں ہاتھوں کو آپ، میں سنتیں بیان کر رہا ہوں تو یہ سنت تو ہو گئی بسم اللہ کہنا پڑھنا. نمبر دو ہے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونا، ہاتھ کو صحیح طور پر دھوئے. نمبر تین ہے مسواک کرنا، یہ بڑی سنت ہے، عظیم سنت ہے، کئی بے شمار فوائد علماء نے ان کے لکھے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، کئی فوائد لکھے کہ ظاہری اور جسمانی اعتبار سے بھی مسواک کے کئی فوائد ہیں. اور ثواب کے اعتبار سے تو آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں تو یہاں تک یہ بات ارشاد فرمائی گئی، ایک نماز آپ مسواک کے ساتھ ادا کریں، یعنی مسواک کر کے، مسواک کی سنت پر عمل کر کے آپ ایک نماز کو انجام دے رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، اور ایک نماز بغیر مسواک کی ادا کیجئے، تو دونوں نمازوں میں 70 درجے کا فرق ہے. جو نماز مسواک کے ساتھ ادا کی جائے گی 70 درجہ افضل ہے بمقابلہ اس نماز کے جو بغیر مسواک کی پڑھی جائے، تو اس کا بھی ہم خیال رکھیں. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے دشوار نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی واجبی حکم دیتا. تو اس سے بات معلوم ہے نہ صرف سنت ہے بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے. نمبر چار، دانی ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا. اب یہ چلو میں پانی لے رہے ہیں تو کلی بھی کر لیں، پہلے کلی کر لے پھر ناک میں پانی لے لیں، یہ الگ، پہلے کلی کے لیے الگ پانی لے لے پھر ناک میں پانی لینے کے لیے الگ کر، اس کی بھی گنجائش ہے. یہ بھی تین مرتبہ کرنا، اور اس میں مبالغہ کرنا سنت ہے. آپ کلی کر لیں تو برابر کلی کر لیں کہ منہ کے کناروں پر بھی پانی پہنچے، اور صحیح طور پر آپ کلی کر لیں تاکہ منہ کے اندر کی بدبو اور کوئی چیز وہاں اٹکی ہوئی ہو تو وہ سب چیزیں نکل جائیں. اور ناک میں آپ پانی لے رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ناک میں پانی لینے کے بعد بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کر لیں، یعنی بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے وہاں سے ناک کو صاف کرنا. اب اس میں بھی آپ دیکھیے، جو آدمی اصل تو عمل اس لیے کرنا ہے کہ سنت ہے ثواب ملے، لیکن میں ایک مثال دینے کے لیے بات عرض کرتا ہوں. آپ گھر میں گائے خریدتے ہیں، گائے اس لیے خریدتے ہیں تاکہ ہمیں دودھ مل جائے، لیکن بعض مرتبہ آدمی گائے کے گوبر سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، تو اسی طرح شرعی امور کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھے کہ دنیا میں بھی اس کے کئی فوائد ہیں، ناک میں پانی لینا، اب جو اس کے ماہرین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اب ان سے رجوع ہو جائے اور پوچھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ ناک میں یہ پانی لینا، اس پر اس کے کتنے فوائد ہیں۔ تو اس میں بھی آدمی مبالغہ کرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ برابر ناک میں پانی لے، گندگی صاف کر لے، الا یہ کہ اگر روزی کی حالت میں ہو تو پھر ناک میں پانی لینے میں اور کلی کرنے میں مبالغہ نہ کرے۔ نمبر 6 ہے، گھنی داڑھی اگر ہے، یعنی اندر کی چمڑی نظر نہیں آ رہی ہے، تو خلال کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو ایک ہاتھ میں پانی لیتے اور اس کو اپنی ٹڈی کے نیچے داخل کرتے اور اس سے اپنی داڑھی کا آپ خلال کرتے، اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا میرے رب نے اس طرح کرنے کا مجھے حکم دیا۔ نمبر 7 ہے، پورے سر کا مسح کرنا، یہ سنت ہے کہ حضرت زید عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنی دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا اور پیچھے، اور اپنے سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پھر ان دونوں ہاتھوں کو اپنی گدی تک لے گئے، پھر وہ ہاتھوں کو واپس اسی جگہ لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا۔ تو یہ بھی سنت ہے پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 8، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا۔ اب ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس طرح آپ خلال کر لیں، اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ پیروں کی انگلیوں کا خلال کریں، خاص طور پر اس وقت جب پانی وہاں نہیں پہنچ رہا ہو، تب تو آپ کو خلال کرنا ضروری ہو جائے گا ورنہ وضو ہی نہیں ہوگا۔ اگر پانی پہنچ رہا ہے تب بھی پیروں کی انگلیوں میں بھی خلال کرنا سنت ہے، یعنی آپ داہنے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں خلال کرنا اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وضو مکمل کرو، انگلیوں میں خلال کرو، ناک میں پانی لینے میں مبالغہ کرو، ہاں تم کو اگر اللہ کہ تم روزے دار ہو تو الگ بات ہے۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی دونوں نے اس کو روایت کیا۔ نمبر 9، یعنی وضو کی جو سنتیں ہیں، آپ نئے پانی سے کانوں کے ظاہری اور اندرونی حصے کا مسح کرنا۔ آپ دیکھیے اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ شہادت کی انگلی آپ کانوں کے اندر لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو طریقہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اور کانوں دونوں کا مسح کیا، اور کانوں کا آپ نے اس طرح مسح کیا کہ کانوں کے اندرونی حصے کا شہادت کی انگلی سے، آپ شہادت کی انگلی سے، اور ظاہری سے یعنی باہر کا انگوٹھے سے مسح کیا، تو اس طرح سے اس کا وضو کیا جائے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے کانوں کے مسح کے لیے، سر کے مسح کے لیے لیے گئے پانی کے علاوہ پانی لیا، یعنی سر کے مسح الگ پانی سے، کانوں کا مسح الگ پانی سے۔ بعض علماء نے، ہمارے علماء شوافی میں، انہوں نے گردن کا مسح کرنا بھی بہتر لکھا ہے، اگرچہ کہ دوسرے علماء نے ہمارے یہاں نہیں لکھا، لیکن بعض علماء شوافی نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ گردن کے سر کا بھی مسح کیا جائے، اس کے بھی بہت فوائد ظاہری اعتبار سے بھی ہے۔ نمبر 10، اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت ہے کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ نمبر 11، پہلے رائٹ پھر لیفٹ، ہاتھ اور پاؤں دھونے میں داہنے کو بائیں سے پہلے، یعنی پہلے رائٹ حصہ دھوئے پھر لیفٹ حصہ۔ اسی طرح ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھونا، یعنی ترتیب جلدی ہو، بہت دیر نہ کرے۔ بعض لوگ چہرہ دھویا پھر 5 منٹ کے بعد ہاتھ دھو رہے ہیں، ہو جائے گا وضو اگر ترتیب سے ہے، لیکن ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھونا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی کہی گئی تھی اور یہ بھی سنت ہے کہ جو فرض حصہ ہے اس سے زائد دھویا جائے، تاکہ ہمیں یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ ہم نے فرض حصہ دھویا ہے۔ روایت کے اندر فضیلت بھی بیان کی گئی اور یہ سنت بھی ہے۔ اسی طرح پانی کے استعمال میں اسراف نہ کرے، یہ بھی سنت ہے۔ بہت اسراف ہوتا ہے، ہم نے پائپ کھول دیا، باتیں کر رہے ہیں، آپ تھوڑے سے پانی میں مسح کر سکتے تھے، وضو کر سکتے تھے، اس سے دگنا بلکہ بعض مرتبہ کئی گنا زیادہ پانی ہم استعمال کرتے، اسراف ہے یہ، اسراف کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو کا جو طریقہ ہے, انسان اگر صحیح طور پر وضو کر لے تو مختصر پانی, زیادہ پانی کو نہ استعمال کرتے ہوئے کم سے کم پانی میں آدمی وضو کر سکتا ہے. اسی طرح وضو کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا, چونکہ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ سب سے بہتر سمت ہے, تو قبلے کی طرف رخ کرنا بھی سنت ہے. نمبر 17 ہے, وضو کے دوران گفتگو نہ کرے, لا یعنی باتیں نہ کرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. نمبر 18, وضو کے اختتام پر دعا پڑھنا, اور دعا کے سلسلے میں جو دعا وارد ہوئی ہے صحیح مسلم میں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, جس کو ہم تشہد کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ دعا بھی, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اور پھر سبحانک اللہم وبحمدک. اس دعا کے پڑھنے پر بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے, تو ہاتھ اٹھا کر قبلہ رو ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر ان دعاؤں کو پڑھنا سنت ہے, اور بڑے فضائل حدیث شریف میں بیان کیے گئے ہیں کہ جنت کے دروازے ایسے لوگوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. تو دیکھنے میں یہ چیزیں بڑی معمولی ہیں, لیکن اس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر اور ثواب دینے والے ہیں. اور یہ سنت یہ بھی ہے کہ وضو ہونے کے بعد اعضاء وضو کو نہ پوچھے, بلکہ آپ چھوڑ دیں, نہ پوچھے. عذر ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے, ورنہ پوچھنا جو ہے مکروہ ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو بیان کی گئی ہے, ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. آج کا سبق ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور جو اہم ترین وضو ہو, نماز ہو, سنتوں کے مطابق صحیح طور پر انجام دینے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی پر ہم آج کا یہ سبق کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.